बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اب باس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں. عزیز سامعین, ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب علی پرہیزگار, جو سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین, ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. سامعین, آپ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام جو ماضی میں نشر ہوئے ہیں ان کو آپ ہماری ویب سائٹ کی آرکائیو میں سن سکتے ہیں. اسی طرح سار ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی آپ ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. اور سامعی رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے. سب سے پہلے عالمی خبریں نشر ہوں گی. عالمی خبروں کے بعد ہم پیش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام اسلام پلس, اور آخر میں نشر کریں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. سامعین, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ پر تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں. تازہ ترین خبریں دیکھنے اور سننے کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ایک بار پھر ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں, urdu.sahartv.ir. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران اور چین نے 25 سالہ جامع اسٹریٹجک معاہدے پر عمل درآمد شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے آئندہ چند ہفتے میں ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے کے حصول کی پیش گوئی کی ہے. افغانستان کے سابق نائب صدر نے افغانستان کے 2 شہروں سے طالبان کا صفایا کیے جانے کا دعویٰ کیا ہے. پاکستان اور ہندوستان میں کرونا کے پھیلاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. بغداد کے گرین زون اور اسی طرح بعض سیاسی پارٹیوں کے دفتروں پر حملوں کی عراق کی مختلف سیاسی جماعتوں نے مذمت کی ہے. اور عراق کی النجبہ تحریک نے 2 بحرینی نوجوانوں کی سزائے موت پر رد عمل کا اظہار کیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے چین کے اختتام پر کہا کہ اس دورے میں فریقین نے آج سے باہمی تعاون کے جامع اسٹریٹجک معاہدے پر عمل درآمد شروع کرنے کا اعلان کرنے سے اتفاق کیا ہے. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ اپنے مذاکرات کے بعد کہا کہ اس دورے میں 25 سالہ معاہدے پر عمل درآمد شروع کرنے کے اعلان کے علاوہ مختلف علاقائی اور بین الاقوامی موضوعات کو زیر بحث لایا گیا, اور اسلامی جمہوری ایران کے صدر کا تحریری پیغام بھی جمہوریہ چین کے صدر کو پیش کیا گیا. حسین امیر عبداللہیان نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ ویانا مذاکرات میں ہم نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی, کہا کہ چین اور روس کے نمائندوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی حقوق کی حمایت میں مثبت کردار ادا کیا اور وہ پابندیوں کے خاتمے کی حمایت کر رہے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ ہمیں امید ہے کہ مغربی فریق حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے ایک ایسا معاہدہ کرنے کے لیے ویانا میں مذاکرات کریں گے جس میں ایرانی قوم کے مفادات اور حقوق نظر آتے ہوں. وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران قلیل مدت میں ایک اچھا معاہدہ طے پانے کا خیر مقدم کرتا ہے, لیکن اس کا انحصار مغربی فریق پر ہے. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے آئندہ چند ہفتے میں ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے کے حصول کی پیش گوئی کی ہے. پولیٹیکو کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے فرانس کے وزیر خارجہ جان ایوو لودریان کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ حالیہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے فرانس میں یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے غیر سرکاری اجلاس کے بعد کہا کہ کرسمس کے بعد سے ایران کے ساتھ مذاکرات کا ماحول بہتر ہوا ہے۔ جوزف بوریل کا کہنا ہے کہ سمجھوتے کا امکان موجود ہے، جبکہ فرانس کے وزیر خارجہ نے ویانا مذاکرات کی رفتار سست قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر ویانا میں ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہ ہوا تو بحران پیدا ہو جائے گا۔ مذاکراتی وفود کے سربراہوں کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کی بنیاد پر تین یورپی ممالک اور اسلامی جمہوری ایران کے سینئر مذاکرات کار جمعے کی شام اپنے سیاسی منصب سے متعلق امور انجام دینے اور بعض صلاح و مشوروں کے لیے عارضی طور پر اپنے ملک واپس چلے گئے ہیں۔ ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے بین الاقوامی آزاد سمندروں میں ایران کی موجودگی کو قیام امن اور سمندر میں موجود بحری جہازوں کی مدد اور اسی طرح امن و دوستی کا پیغام ارسال کرنے کے ساتھ ساتھ ایران کے اسلامی جمہوری نظام کے اقدار کا مظہر قرار دیا ہے۔ ایران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا ہے کہ دور دراز کے آزاد سمندری علاقوں میں ایران کی بحریہ کی موجودگی کا مقصد امن و سلامتی کا قیام اور دوستی کا پیغام دینا ہے، اور ایران کسی بھی علاقے میں موجودگی کی بندش کو صحیح نہیں سمجھتا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنی تدابیر کے ساتھ کہیں بھی حاضر ہو سکتا ہے، اور اس موجودگی کا اصل مقصد سمندر میں موجود جہازوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا، ان کی مدد اور اسی طرح امن و دوستی کا پیغام ارسال کرنے کے ساتھ ساتھ ایران کے اسلامی جمہوری نظام کی توانائیوں کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا کہ ایران کی بحریہ ملکی مسلح افواج کا بیرونی سرمایہ اور ہمیشہ ملک کی فضائیہ اور بری فوج کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ سمندر اور سمندری فضا میں اپنی موجودگی کے ساتھ اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی بحریہ اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلام کی بحریہ میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور اسی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کوئی بھی عمل انجام پاتا ہے۔ افغانستان کے سابق نائب صدر نے افغانستان کے دو شہروں سے طالبان کا صفایا کی جانے کی خبر دی ہے۔ وہ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امر اللہ صالح نے اپنے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ صوبہ بادغیس کے شہروں اب قمری اور قادس کے لوگوں نے طالبان کا صفایا کر کے ان دونوں شہروں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انہوں نے افغان عوام کی مدد کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ صوبہ فاریاب میں جو بادغیس کا پڑوسی صوبہ ہے بدامنی کا سلسلہ جاری ہے، اور فاریاب کے عوام کی استقامت نجات افغانستان کی امید کی ایک کرن ہے۔ ابھی امر اللہ صالح کے دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ دوسری جانب صوبہ فاریاب میں ازبک اور پختون جنگجوؤں میں ہونے والی لڑائی میں 6 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یہ لڑائی طالبان کی جانب سے ایک ازبک کمانڈر کو گرفتار کیے جانے کی بنا پر شروع ہوئی، جس میں ایک شخص ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ جمعے کو طالبان نے اس فوجی گاڑی پر جسے رکنے کو کہا گیا تھا حملہ کر دیا، جس میں ربانی کا ایک طرفدار ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ اس حملے میں 2 راہگیر عورتیں بھی زخمی ہوئیں۔ پاکستان میں کرونا کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے باوجود صوبہ سندھ میں اسکول کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں 4,200 سے زائد کرونا کے نئے معاملات درج ہوئے۔ اسی طرح پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 13,20,000 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب کراچی میں اومیکرون کیسز میں اضافے کے باوجود صوبہ سندھ کی صوبائی حکومت نے اسکول کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ حکومت نے ایس او پیز پر عمل درآمد میں سختی برتنے اور تعلیمی اداروں کو کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور پچھلے 24 گھنٹے میں 2,68,000 سے زائد نئے معاملات درج کیے گئے ہیں۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے ہفتے کو جاری کردہ اپنے بیان میں کہا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 2,68,800 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں، اور یوں ملک میں ایکٹیو معاملات کی تعداد 4,17,000 ہو گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ہندوستان میں 58,00,000 لوگوں کو ویکسین لگائی گئی، اور ویکسین لگنے والوں کی تعداد 1,56,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ادھر ہندوستان کے الیکشن کمیشن نے کرونا میں پھیلاؤ کے پیش نظر 5 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کے لیے 22 جنوری تک ہر طرح کی ریلیوں اور روڈ شو پر پابندی بڑھا دی ہے۔ ہندوستان کی 5 ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے دوران ہی کرونا کے پھیلاؤ کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے ہر طرح کی انتخابی ریلیوں، جلسوں اور روڈ شو پر پابندی کی مدت 22 جنوری تک بڑھا دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کرتے ہوئے 5 جنوری تک جلسوں اور ریلیوں پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ ہندوستانی الیکشن کمیشن 22 جنوری کو پھر سے حالات کا جائزہ لے گا۔ اس وقت تک سیاسی پارٹیوں کو ڈیجیٹل اور ورچوئل طریقے سے ہی انتخابی مہم چلانا ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ بند جگہوں میں گنجائش سے آدھی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا ہونے کی اجازت ہوگی، لیکن یہ تعداد 300 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے سبھی سیاسی جماعتوں سے کہا ہے کہ وہ کرونا کی گائیڈ لائن کی سختی سے پابندی کریں، اور ضلعی انتظامیہ کو سخت ہدایت دی ہے کہ وہ سبھی سیاسی کارکنوں اور عام لوگوں کی انتخابی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں۔ بغداد کے گرین زون اور اسی طرح بعض سیاسی پارٹیوں کے دفاتر پر حملوں کی عراق کی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے مذمت کرتے ہوئے اس طرح کے اقدامات کو عراق میں بدامنی اور ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازش قرار دیا ہے۔ بغداد میں گرین زون میں جہاں غیر ملکی سفارت خانے واقع ہیں، اور اسی طرح عراق کی سیاسی جماعتوں، تقدم پارٹی اور عزم اتحاد کے دفاتر پر نامعلوم افراد کے حملوں پر عراق کی مختلف سیاسی رہنماؤں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ مار حکیم کی زیر قیادت الحکمہ پارٹی کے سربراہ مار حکیم نے ان حملوں کو عراق کے ثبات و استحکام کے خلاف مشکوک سازش سے تعبیر کرتے ہوئے سخت خبردار کیا۔ الفتح الائنس کے سربراہ ہادی العمری اور حکومت قانون اتحاد کے سربراہ نوری مالکی نے بھی ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ گرین زون میں واقع امریکی سفارت خانے کو بھی راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ عراقی گروہوں من جملہ حشد و شعبی کے قریبی گروہوں نے بھی اس طرح کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ حکومت قانون نامی اتحاد کے سربراہ نوری مالکی نے کہا کہ سیاسی جماعتوں اور سفارتی مراکز پر مجرموں کے حملے ان گروہوں کا مجرمانہ عمل ہے جو عراق میں امن و استحکام نہیں چاہتے۔ نوری مالکی نے عراق کے سیاسی دڑوں سے اپیل کیا ہے کہ وہ متحد رہیں اور ان برے منصوبوں کا راستہ بند کر دیں، اور اس طرح کے گروہوں پر نظر رکھیں اور انہیں قرار واقعی سزا دلانے کے لیے عدلیہ کے حوالے کریں۔ عراق کے الفتح الائنس کے سربراہ ہادی العمری نے بھی ایک بیان جاری کر کے بغداد کے گرین زون اور سیاسی پارٹیوں کے دفاتر پر ہونے والے حملوں کی مذمت کی ہے۔ اصائب اہل الحق تحریک کے سربراہ قیس الخزلی نے ان حملوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ان حملوں میں استحکامتی گروہوں کی کسی بھی طرح کے ملوث ہونے کو سختی سے مسترد کیا، اور کہا کہ ان حملوں کا مقصد عراق کی موجودہ صورتحال کو درہم برہم کرنا ہے۔ 31 دسمبر 2021 سے عراق میں دہشت گرد امریکی فوجیوں کی موجودگی قانونی طور پر ختم ہو گئی ہے، اور عراق کے اندر ان کی غاصبانہ موجودگی ایک متنازع موضوع بن چکی ہے۔ عراقی عوام اور تمام گروہ اپنے ملک میں امریکی فوجیوں کی غاصبانہ موجودگی کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ عراق میں ان کی فوجی موجودگی صرف مشاورتی حیثیت رکھتی ہے، اور اس طرح وہ عراق میں اپنی فوجی موجودگی کو جائز ٹھہرانے اور عراقی عوام کے مطالبات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے غاصبانہ قبضے کو جاری رکھنے پر بضد ہیں۔ اس حساس وقت اور موقع پر کہ جب عراق پارلیمانی انتخابات کے بعد وزیراعظم کے انتخاب اور حکومت کی تشکیل میں لگا ہوا ہے، ایسا نظر آتا ہے کہ کچھ غیر ملکی خفیہ ہاتھ اس ملک کا امن و ثبات درہم برہم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تاکہ وزیراعظم کے انتخاب اور حکومت کی تشکیل کو معلق کر دیں اور اس ملک میں غاصبوں کی موجودگی کا جواز پیش کر کے دہشت گرد گروہوں کی واپسی کی زمین ہموار کریں۔ بعض عرب عراقی حلقے ان غیر ملکی خفیہ ہاتھوں میں امریکہ، سیونی حکومت اور آل سعود کا نام لے رہے ہیں۔ عراق کی ان نجوہ تحریک نے 2 بحرینی نوجوانوں کی سزائے موت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بحرینی عوام کو آل خلیفہ حکومت کے مظالم کا مقابلہ کرنے کی جرم میں سزائیں دی جا رہی ہیں۔ عراقی النجبہ تحریک کے ترجمان نصر الشری نے کہا ہے کہ عالمی استکبار ایسی حالت میں انسانی حقوق کا دعوے دار بنا ہوا ہے کہ مغربی ممالک یمن و بحرین میں انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کا خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے استکباری ذرائع ابلاغ کی خاموشی کے تحت سعودی اتحاد کی جانب سے ہزاروں کی تعداد میں شہریوں کے قتل عام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بحرینی عوام کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ ظلم و استبداد کے مقابلے میں اپنی برحق آواز بلند کر رہے ہیں، اور اسی بنا پر انہیں ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عراقی النجبہ تحریک کے ترجمان نے یمن اور بحرین کے عوام کے سلسلے میں اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی لا تعلقی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا بھی اگر یمن اور بحرین کے عوام کے خلاف جرائم کو فراموش کر دے تو بھی عراق، ایران اور لبنان کے مسلمان ان جرائم کو ہرگز فراموش نہیں کریں گے اور ان کی حمایت میں آواز اٹھاتے رہیں گے۔ واضح رہے سعودی عرب کی اپیل کورٹ نے دو بحرینی نوجوانوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے۔ ان دونوں نوجوانوں پر ملک فہد پل کو اڑانے کی کوشش کا الزام ہے جو بحرین کو سعودی عرب سے ملاتا ہے۔ اسی الزام میں ان دونوں بحرینی نوجوانوں کو 2015 میں گرفتار کر کے سزائے موت کا حکم سنایا گیا تھا۔ جارح سعودی اتحاد نے ایک بار پھر یمن کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ یمن سے موصولہ خبروں کے مطابق جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبہ مارب کی الوادی، الحوبہ، حریب، رغوان اور سرواہ کے رہائشی علاقوں پر بمباری کی ہے۔ اور سامن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نبينا الأبير الناهي فلا أحد، نبينا الأبير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم، أبر في قولي لا منه ولا نعم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، لكل هول من الأهوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ دعا الى الله فالمستمسكون به، دعا إلى الله فالمستمسكون مستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق.
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس. پروگرام اسلام پلس کے بعد ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف، تو سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس.
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام، آج بھی اپنی اس گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم کسی بندے کو خیر دینا چاہتا ہے اور اس کو نیکی دینا چاہتا ہے، تو خداوند عالم اس کو اپنے دین سے آشنا کرتا ہے، احکام اس کو عطا کرتا ہے، اور وہ یعنی دین میں فکر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے خداوند عالم اس بندے کو. ناظرین، یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی مادی ضروریات میں لگا رہتا ہے اور اپنی مادی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خداوند عالم سے اور اس کے دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن کم از کم ایک وقت ایسا معین کرنا چاہیے انسان کو اپنی زندگی میں کہ جس وقت وہ دین کے بارے میں غور و فکر کرے، خداوند عالم کے جو احکام ہیں، جو اس کے قوانین ہیں، جو اس نے راستہ معین کیا ہے اس دنیا سے انسان کے وہاں تک پہنچنے کا، جس کے ذریعے سے انسان خداوند عالم کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام اسلام پلس ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس کے ذریعے سے آپ دین سے آشنا ہوتے ہیں، احکام سے آشنا ہوتے ہیں، عقائد سے آشنا ہوتے ہیں. کلی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں، ان کے ذریعے سے جو جوابات دیے جاتے ہیں، ان سے آپ کو ایک معلومات حاصل ہوتی ہے دین کی. تو ہمیں اس فرصت کو غنیمت جاننا چاہیے، اس وقت کا بہت اچھے طریقے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس کی قدر جاننی چاہیے. تو ناظرین، آپ ہمیں اجازت دیجئے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ سب سے پہلے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کے سوالات کا۔ تو جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں اس میں سے سب سے پہلا سوال ہمیں حیدر عباس صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا بہت اہم ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیوں نہیں ہوا ہے، یعنی قرآن میں جب تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں، حتیٰ کہ خود قرآن نے کہا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو ہم نے قرآن میں جس کو بیان نہیں کیا، تو پھر نماز جو اتنا اہم رکن ہے دین کا، پھر اس کے یعنی اس کو انجام دینے کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
قرآن کی ذمہ داری ہے کلیات کو بیان کرنا، لیکن ان کی تشریح کرنا، ان کے جزیات کو بیان کرنا یہ قرآن کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا قرآن نے اصول بیان کر دیے ہیں، قرآن نے کلی قوانین بیان کر دیے ہیں، اب ان کی تشریح کرنا، ان کے جزیات کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ گویا پیغمبر کی ذمہ داری فقط تلاوت کتاب نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی ذمہ داری اس سے بھی بالاتر ہے، تلاوت کتاب کے ساتھ ساتھ معنی کتاب کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے، مفہوم کتاب کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ کلی احکامات کو بیان کیے ہیں قرآن مجید نے، اور جزیات کے لیے پیغمبر کی طرف رجوع کیا ہے۔ پیغمبر نے نماز کا طریقہ بتایا، پیغمبر نے روزے کا طریقہ بتایا، پیغمبر نے حج کا طریقہ بتایا، لہٰذا جزیات کی طرف رجوع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان اپنے ملک کے قوانین اساسی کو دیکھے، جو بنیادی قوانین ہیں اس میں کلی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جزیات اس کے اندر نہیں بیان ہوتے ہیں۔
ناظرین یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، معمولاً ہمارے جوان پوچھتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم میں نماز کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا گیا یا دوسری چیزوں کا طریقہ کیوں نہیں بیان کیا۔ تو ہمارے مہمان نے مختصر طور پر بہت اچھا جواب دیا کہ صرف قوانین اور کلی چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس کے جو جزیات ہوتے ہیں وہ ہمیں تاریخ سے دیکھنے ہوں گے، آئمہ معصومین کی زندگی سے، ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے انہیں ہمیں اخذ کرنا ہوگا۔ ناظرین ایک اور سوال لیتے ہیں ہم قرآن کریم کا، یہ علوم قرآن کا بہت اہم سوال ہے۔ سوال کیا ہے محسن صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے، سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے سورہ انعام میں جو انبیاء کے نام مرتب ہوئے ہیں، یعنی جو ترتیب آئی ہے انبیاء کے نام کی، تو یہ تاریخ کی بنا پر ہے یا فضیلت کی بنا پر ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
سورہ انعام میں 83 اور 84 آیت میں انبیاء کا ذکر ہوا ہے اور چند دن انبیاء کا ذکر ہوا ہے، تو قرآن کریم کے اندر ایک لفظ بھی کم اور زیادہ نہیں ہے اور مقدم و مؤخر نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ضرور ہے، لہذا یہاں انبیاء کا ذکر ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا فضیلت کے طور پر ان کو مقدم کیا گیا ہے جو مقدم ہے، یا تاریخ کے طور پر مقدم کیا گیا ہے کہ جو مقدم ہے؟ اس لیے کہ ارشاد ہوتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو یہاں نہ فضیلت کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر ہے اور نہ ہی تاریخ کے اعتبار سے، بلکہ یہاں منصب اور عہدے کی بنا پر ہے، یعنی جو یہ چھ انبیاء ہیں ان کو اس وجہ سے مقدم کیا ہے چونکہ ریاست اور ملک اور رسالت میں مشترک ہیں، اور پھر بعد میں وزکریہ ویحیی وعیسی ویلیاس کل من الصالحین، ان چار انبیاء کا ذکر ہے۔ ان چار انبیاء کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ یہ زہد میں مشترک تھے، یعنی یہ چاروں کے چاروں دنیاوی زخارف سے جدا تھے، اور پھر و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، ان چار انبیاء کا ذکر ہے۔ ان چار انبیاء کا ذکر بعد میں اس وجہ سے ہے چونکہ امتحان الہی میں یہ چاروں انبیاء مشترک تھے۔
جی ناظرین، یہ بھی آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کا ایک اہم سوال تھا، اور ماشاءاللہ دونوں ہی موضوع بہت اہم تھے، اور ہمارے مہمانوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. یہاں پر امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگی. آپ ہمیں اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور جو آپ کے عقائد کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کو دیکھیں گے اور ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے نصرت صاحبہ نے اسکائپ کے ذریعے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ان کا سوال دیکھیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، نصرت صاحبہ کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے.
السلام علیکم، میرا نام ہے نصرت، میں کشمیر سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نوائب اربع کون تھے اور ان کی اہم ذمہ داریاں کیا تھی؟
جی، نواب اربع جو ہے وہ امام علیہ السلام کی غیبت صغرا کے زمانے کے چار بڑے اصحاب تھے، جو امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے بھی تھے اور اس زمانے کے بہت بڑے برجستہ فقیہ بھی تھے. کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا غیبت صغرا کا زمانہ شروع ہوا تو اس وقت اس لیے کہ تاکہ لوگ ایک دم امام کے وجود سے محروم ہو جائیں، نواب اربعاء کا جو ہے وہ سلسلہ رہا. ان کے ذریعے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے، فقہا کے ساتھ، جو عام امام کے نائبین تھے ان کے ساتھ رابطے میں تھے. ان کے جیسے کہ اربعاء سے معلوم ہے چار افراد تھے یہ. ان کا پہلا جو شخص ہے وہ ابو عمر عثمان بن سعید عمری، اس کا نام روایات میں ذکر ہوا ہے. ان کی جو نیابت کا سلسلہ تھا وہ سن 2260 ہجری قمری سے 265، بعض روایت میں 280 ہجری قمری تک. اور دوسری جو شخصیت تھی ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری، جو 265 یا 280 سے 305 ہجری قمری تک نائب رہے ہیں، امام کے نائب خاص رہے ہیں. تیسری شخصیت ابو قاسم حسین ابن روح نوبختی، جو 305 سے 326 ہجری قمری تک امام کے نائب خاص رہے ہیں. چوتھی جو شخصیت ہے ابو الحسن علی ابن محمد سمری، جو 326 ہجری قمری سے 329 ہجری قمری تک امام کے نائب رہے. یہ چار نائب خاص تھے جن کا رابطہ نواب عام کے ساتھ تھا، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ امام کے جگہ اور نام کو لوگوں سے پوشیدہ رکھیں، چونکہ امام کے لیے خطرہ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نواب عام ہیں، جو امام کے عام وکیل ہیں، ان کو منظم کرنا تھا چونکہ وہ مختلف شہروں میں تھے. اس کے علاوہ جو سوالات لوگوں سے ان تک پہنچتے تھے وہ امام تک پہنچاتے تھے، اور ان کا جواب امام سے لے کے لوگوں تک پہنچاتے تھے. اسی طرح جو اموال، زکوٰۃ، خمس وغیرہ لوگوں سے آتے تھے یا عام امام کے وکیلوں سے ان تک پہنچتے تھے، ان کو امام تک پہنچاتے تھے، اور تاکہ بعد میں امام سے لے کے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے تھے.
جی ناظرین، یہ بہت اہم سوال تھا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور ان کے نواب اربعہ کے حوالے سے، اور اس کا جواب بھی بہت عمدہ دیا ہمارے مہمان نے. دوسرا سوال عقائد کے سلسلے کا ہے، یہ ظہور عباس صاحب نے ہمیں بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ ایسا معاشرہ جس میں شیعہ، غیر شیعہ اور مسلم و غیر مسلم افراد ایک ساتھ رہتے ہیں، اس میں ولی فقیہ کے حکم کے حدود کیا ہیں؟ یعنی ایسا معاشرہ ہو جس میں شیعہ بھی ہیں، غیر شیعہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو ایسے معاشرے میں اور ایسے سماج میں ولایت فقیہ کے حدود کیا ہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی ہاں، یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حکومت اسلامی ایک خاص سرزمین پہ اگر قائم ہے تو اس سرزمین کے لوگ کی جہاں پر حکومت اسلامی یا ولایت فقیہ کے نظام قائم نہیں ہے، تو وہاں پر ولی فقیہ کے مسائل اور احکام وہاں تک کیسے پہنچیں گے اور کیسے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ جو ہے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ولی فقیہ جو حکم دے رہا ہوتا ہے وہ حکم خدا دے رہا ہوتا ہے، یعنی ایک اسلامی حکم دے رہا ہوتا ہے، اور اسلامی حکم کے کا کوئی بارڈر، کوئی سرحد، کوئی حدود نہیں ہوتے. انسان کی نجات کے لیے ہے الہی حکم، اور جہاں بھی جس سرزمین پر انسان زندگی گزار رہا ہے وہ احکام اس کی نجات کے لیے، اس پر وہ عمل کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی. البتہ ایک دوسرے ملک میں اگر ایک انسان زندگی گزارتا ہے تو وہاں کے لا اینڈ آرڈر اور نظم و نسق کے اعتبار سے جو وہاں کے قوانین ہیں اس پر بھی انسان کو عمل کرنا ہے. البتہ ایک قانون ہمیشہ اسلام کا ہے کہ تمام وہ احکام کی جو اللہ کے حکم سے ٹکرا نہیں رہے ہوں اس پر انسان جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے، اور مشکل نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے ایک اسلامی نظام میں بھی اگر ایک غیر مسلمان آ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ فردی طور پر اور انڈیویجول طور پر اپنا مذہب کی اپنے مذہب کی پابندی کر رہا ہو, لیکن سوشل طور پر اور اجتماعی طور پر جو ہے اسے اس نظام کی پابندی کرنی ہوتی ہے, اور ادھر نظام بھی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی حفاظت کا اور اس کے تمام ذمہ داریوں کا. کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں اور اسلامی حکومت کے زمانے میں یہ رہا ہے, تو یہ دونوں طرف سے یہ عمل بہت غیر ممکن نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ممکن عمل ہے کہ ایک غیر سرزمین پر بھی رہ کر انسان ولی فقیہ کے ذریعے سے جو اسلامی احکام دیے جاتے ہیں اپنے طور پر وہ اس کی پابندی کرے, اور اگر جتنا زیادہ ممکن ہو سکے اسلامی معاشرہ لوگ جمع ہو کر اسلامی معاشرہ تشکیل دیں, وہ ان کے حق میں اتنی زیادہ فائدہ مند اور اتنی زیادہ مفید ثابت ہوگا.
جی ناظرین, یہ سوال بھی بہت اہم تھا اور اس کا جواب بھی بہت اچھے طریقے سے دیا گیا. تو یہ عقائد کا سلسلہ تھا. اجازت دیجیے, اس سلسلے کو ہم یہیں پر روکیں گے اور مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کا کسی بھی سلسلے کا سوال ہوگا جو اسلام کے مختلف موضوعات ہیں, کسی بھی حوالے سے اگر سوال ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا. تو یہاں پر ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں, یہ تاریخ کے سوالات کا سلسلہ ہے جو تاریخ اسلام کے حوالے سے آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں. سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے فرحت عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا بہت ہی اہم ہے. پوچھ رہے ہیں کہ تسبیح حضرت زہرا کا واقعہ کیا ہے, مختصر طور پر اس پر روشنی ڈالیے. اس پر روشنی ڈال رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
یہ بھی اچھا سوال ہے اور یہ اہم اس لیے بھی ہے کہ عام طور سے ہم ہر نماز کے بعد تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں اور اس کی تاکید بھی ہے, اور اسے ہزاروں نمازوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے, اور بعض روایات میں تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا نمازوں کی قبولیت کا سبب بھی قرار پائی ہے. اس حوالے سے یہ سوال بھی بہت عظمت کا حامل ہے. واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت مولائے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے گھر میں جناب سیدہ کی زحمتوں کو دیکھا کہ آپ بہت زیادہ محنت و مشقت میں مبتلا رہتی ہیں, تو شہزادی سے فرمایا کہ ہم چل کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کسی کنیز اور خادمہ کا انتظام کر دیا جائے تاکہ آپ کی زحمتوں میں کچھ کمی واقع ہو. جناب سیدہ نے بھی اس مشورے کو پسند فرمایا. آپ دونوں حضرات بارگاہ رسالت میں تشریف لے گئے اور کہا مولائے کائنات نے کہ جناب سیدہ آپ کی لخت جگر گھر کے کاموں میں زیادہ زحمت میں مبتلا رہتی ہیں, لہٰذا ان کے لیے خادمہ کا انتظام کیا جائے. تو سرکار نے یہ سن کے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں اور تعلیم کرتا ہوں جو کنیز اور خادم سے بہتر ہے. اس وقت آپ نے یہ تسبیح جناب سیدہ کو تعلیم فرمائی کہ بیٹی ہر روز سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے سویا کرو. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے پیغمبر اکرم کی اس تجویز کو اتنا پسند فرمایا کہ آپ مسلسل اپنی زندگی میں اس تسبیح کو پڑھتی رہتی تھیں.
جی ناظرین, تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا درواقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی تھی, جیسا کہ ہمارے مہمان نے بھی فرمایا ہے, لیکن آپ نے اتنی زیادہ اس کی پابندی کی کہ یہ ہماری بی بی کے نام سے مشہور ہو گئی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, اس سلسلے کا ایک سوال اور لیتے ہیں تاریخ کے حوالے سے. ایک سوال ہمیں بھیجا ہے آڈیو کی صورت میں عباس صاحب نے, اور سوال ہم انہی کی آواز میں سنیں گے. اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا زین العابدین صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور عباس صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں.
السلام علیکم, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رسول اکرم نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم کیوں دیا؟
دیکھیے, فلسفہ ہجرت جو حبشے میں ہے اس کے لیے بہت سارے جوابات تاریخ کے دریچوں سے جھانکنے کے بعد ہمیں ملے گا. سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 82 آدمیوں کا کاروان جناب جعفر طیار کے ماتحتی میں بھیجا تو ان کا جو جملہ ہے یا حدیث پاک ہے, اس حدیث سے ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حبشے کا بادشاہ عادل ہے, نیک ہے, اور
سرزمین حبش وہ سچوں کا سرزمین ہے. لہذا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عادل اور انصاف چاہے مسلمان کیوں نہ ہو اس کے یہاں پناہ لو، اس کے یہاں ہجرت کرو، نیکیوں کے نیک لوگ جہاں رہتے ہیں اس سرزمین میں ہجرت کرو، یہ بہترین چیز ہے. لیکن فلسفہ ہجرت جو ہے وہ ہمیشہ دیکھا گیا حیات بخش ہے. ہجرت کرنے سے جو ہے وہ انسان کو طرح طرح کے تجربات ملتے ہیں. ہجرت حتیٰ کہ صرف انسان نہیں بلکہ پرندے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ موسموں کے بدلنے سے پرندے بھی ہجرت کرتے ہیں. قرآن مجید نے فلسفہ ہجرت اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید نے 31 مرتبہ جو ہے وہ ہجرت کے متعلق جو ہے وہ بیان کیا ہے اور آیتیں نازل ہوئی ہیں. ایک جو حکمت ہے ہجرت کے لیے حبش میں جانے کے لیے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان جائیں تو کہاں جائیں، کفار قریش کے ظلم و اذیت سے بچنے کے لیے اگر وہ ایران جاتے ہیں، امپراتور روم مخالف تھے، ایران مخالف تھے، اگر روم کی طرف جاتے ہیں روم مخالف ہیں، لہذا ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ ہے حبش. اور ہجرت جو ہے بہت ہی فائدہ مند رہا ہے اس لیے کہ کفار قریش کے اذیتوں سے بچنے کے علاوہ اسلام کی توسیع اور گسترش اور پھیلنے میں بہت بڑا ہجرت کا ایک کردار رہا ہے. آج جو ہم حجب حبش میں یا افریقہ میں اسلام دیکھتے ہیں یہ اسی زمانے کا اسلام ہے، جناب جعفر طیار کے اس کاروان نے جو ابتدائی اسلام میں وہاں پر خدمات کی ہے اور تبلیغ کی ہے، اس ہجرت سے بہت سے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے. اور ہجرت سے اس لیے حبش میں بھیجا گیا کہ اس ہجرت سے لوگ واقف تھے ان راہوں سے حبش کے اور خود حبش کے لوگوں کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تجارت کے لیے وہاں جاتے تھے، لیکن اگر ایران اور روم بھیجتے تو وہاں کے لوگوں کو نہیں جانتے تھے، لہذا حبش میں اس لیے بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے.
جی ناظرین، تاریخ کا بہت اہم موضوع ہے یہ بھی جس کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے مولانا زین العابدین صاحب قبلہ. ناظرین بہت اچھے سوالات تھے ماشاءاللہ تاریخ کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھے. آپ ہمیں اجازت دیجئے، مختصر سا یہاں پر وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین محترم، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس سلسلے میں ہم یہاں پر احکام کے سوالات شروع کر رہے ہیں اور سب سے پہلا جو احکام کا سوال ہے وہ ہمیں بھیجا ہے حسین مہدوی صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے، اور سوال ان کا بہت اہم ہے. سوال یہ ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ یعنی ہر مہینے جو خواتین ایک خون دیکھتی ہیں جس کو خون حیض کہتے ہیں، تو اگر کوئی خاتون اس حالت میں ہو تو کیا وہ کسی دوسری خاتون کو غسل میت دے سکتی ہے یا غسل نہیں دے سکتی؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی میں سلسلے میں عرض کروں، کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کسی عورت پر غسل حیض واجب ہے تو وہ عورت کسی عورت کی میت کو غسل میت دے سکتی ہے. اور میں اس نقطے کی تھوڑی سی توضیح اس طریقے سے بیان کر دوں کہ احکام میت میں طہارت شرط نہیں ہے، یعنی میت کے کام کو انجام دینے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. اس بنا پر صرف حائضہ عورت ہی نہیں، اگر کوئی مجنب شخص ہے وہ بھی میت کو غسل دے سکتا ہے، اسے کفن دے سکتا ہے، اسے دفن کر سکتا ہے، اس کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے. کیوں پڑھ سکتا ہے؟ اس کا نقطہ یہ ہے، چونکہ میت کے جتنے احکام ہیں ان احکام میں انسان کا پاک و پاکیزہ ہونا شرط نہیں ہے. البتہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ ان کاموں کو وہ افراد انجام دیں جو پاک و پاکیزہ ہیں، یا مجنب شخص مثلا نماز میت کا امام بننا چاہتا ہے یا خود نماز میت پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد نماز میت پڑھے. اگر غسل کا وقت نہیں ہے تو حد اقل وہ تیمم کرے، اس کے بعد نماز میت کو انجام دے.
ناظرین اس سوال کا جواب بھی آپ نے دیکھا، بہت ہی اہم سوال تھا اور اسی طریقے سے اس کا جواب بھی. اور احکام کے سلسلے کا ایک سوال اور ہم لے رہے ہیں، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے سنجیدہ بانو نے اسکائپ کے ذریعے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہ سوال ہم دیکھیں گے اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، مل کر یہ جواب اور سوال دیکھیں.
السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ روزے سے اس کے منہ سے خون نکل گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
جی دیکھیے، روزے کی حالت میں اگر منہ سے خون آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ بنا بر احتیاط. واجب اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ خون حلق کے نیچے نہ جانے پائے، اس پر واجب ہے. لہذا منہ سے اگر خون بھی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. روزہ صرف 9 چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو کتابوں میں موجود ہے. مثلا کھانا پینا، جمع کرنا، رسول یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی نسبت دینا، یا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں غبار خلیز کو حلق کے نیچے لے جانا، یا جنابت یا حیض کی حالت میں سبو کرنا، یا آمدن قے کرنا. ان سب چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. یہ 9 چیزیں ہیں. یا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے وہاں پورے سر کے ڈبونے سے پانی میں روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن دوسرے مراجع کے وہاں اگر پورا سر پانی میں آپ نے ڈبو دیا ہے تب بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، یا استمنا کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے. یہ 9 چیزیں ایسی ہیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ 10ویں کوئی چیز نہیں ہے جس سے روزہ باطل ہو. اور امام اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے وہاں صرف 8 چیزیں ہیں جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، سر کے ڈبونے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. لہذا اس بات کی دقت کیجئے کہ جتنی چیزیں، یہ 9 چیزیں ہیں، 9 چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں کسی چیز سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے.
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا. آپ نے دیکھا کہ بڑی اچھی گفتگو کی اور ہمارے مہمان نے. اور دیکھیے، یاد رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اصل چیزیں ہوتی ہیں ان کو یاد رکھ لیا جائے، باقی چیزیں جو ہیں وہ اضافی ہوتی ہیں. مثلا جیسے روزے ہی کا مسئلہ تھا یا نماز کا مسئلہ ہے، صرف ان چیزوں کو آپ نظر میں رکھیے کہ شریعت نے کن چیزوں کو کہا ہے کہ ان چیزوں سے مثلا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے لیے یعنی مکروہ ہونے کا حکم ہو لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہے. امید ہے کہ آج بھی آپ کو ہمارے پروگرام سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوا ہوگا. اور آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے اس سلسلے میں آپ ہمیں ضرور لکھیں. اور اگر کوئی بھی سوال آپ کا ہو تو ہمارے نمبر جو آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ہمیں اس نمبر کے ذریعے بھیجئے. انشاءاللہ ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. آپ کو یہیں پر خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين